گزاریں کیسے زندگی. آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو مشکل پیش کوئی. آؤ علماء سے پوچھ لے.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. پیارے اور محترم اسلامی بھائیو, دار الافتاء اہل سنت سلسلے میں مرحبا کہتے ہیں. درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 6 پر حدیث پاک نقل فرماتے ہیں, اے لوگو, بے شک بروز قیامت اس کی دہشتوں یعنی گھبراہٹوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. کالز کچھ ہمارے پاس موجود ہیں, پہلی کال سلسلے کا حصہ بناتے ہیں. جی,
میری عرض یہ ہے کہ میں مسجد کے سامنے بیٹھتا ہوں, لوگ چندہ جمع کرا کے جاتے ہیں, مسجد زیر تعمیر ہے, اور اس کے بعد لوگ کھانا دے کے جاتے ہیں دوسرے مزدوروں کو, میں بھی کھا لیتا ہوں, کیا میرے لیے ٹھیک ہے وہ کھانا؟
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انہوں نے سوال یہ کیا کہ یہ بھی چندہ کرتے ہیں, مسجد کا باہر بیٹھتے ہیں اور اندر مسجد میں کام ہو رہا ہوگا تو مزدوروں کو عموماً کھانا دیا جاتا ہے, اہل محلہ وغیرہ دیتے ہیں, تو کہہ رہے ہیں کہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہو سکتا ہوں, تو اس کی جو ہے اجازت نہیں ہے کیونکہ جو کھانا وغیرہ دیا جاتا ہے وہ مزدوروں کے لیے ہی دیا جاتا ہے, تو لہذا جب تک ان کی طرف سے عرفاً یا صراحتاً اجازت دلالتاً اجازت نہیں ہوگی اس وقت تک جو ہے وہ کھانے کی اجازت نہیں ہے.
یعنی وہ کہہ کے چلے جائیں گے آپ بھی کھا لیں اور ان کو بھی کھلا دیں, اس میں وضاحت ہو
جائے گی تو پھر کھا سکتے ہیں, ورنہ اگر صرف مزدوروں کے لیے دیا تو مزدور ہی کھا سکیں گے اور دوسرے نہیں کھا سکیں گے.
اچھا, یہ چندہ جمع کرتے ہیں, جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی شہروں میں کئی علاقوں میں لوگ چندہ جمع کر رہے ہوتے ہیں, مسجدوں کی خدمت کی نیت ہوتی ہے, بعض دفعہ وہ وقت دیتے ہیں اپنی طرف سے, تو کیا کھانا کھانا ہو, جیسے وہ دیکھا کہ بسوں میں چڑھ آتے ہیں, اڈے کے قریب کی مسجد ہوتی ہے, کسی علاقے میں گاڑی رکتی ہے, قریبی مسجد ہوتی ہے, لوگ چندہ لینے آ جاتے ہیں, تو مسجد تعمیر ہے, چندہ دے دیں, تو کھانا ہونا کھانا ہو تو اس چندے میں سے لے سکتے تھوڑا سا, کہ چلو کھانا کھا لیں, کام تو کر ہی رہے ہم.
چندے میں سے نہیں لے سکتے.
اچھا,
اپنی جیب سے ہی انہیں کھانا ہوگا. اب باقی یہ ایک عرف کے مطابق جو انہیں مزدوری وغیرہ دی جاتی ہے جائز طریقے سے, وہ مزدوری انہیں ملے گی, یعنی اجرت جو ہوتی ہے وہ نہیں ملے گی, باقی اس چندے میں سے خرچ نہیں کر سکتے,
طے شدہ جو ہوگا وہی ان کو ملے گا, اس کے علاوہ اس کی اجازت نہیں ہے. جی, ایک اور کال چلائیے گا.
سوال یہ ہے کہ ہم لوگ پانی کے ٹینکر چلاتے ہیں, تو یہ پانی ہم لوگ دور سے لے آتے ہیں اپنی گاڑیوں میں بھر کر, وہاں بھی پیسہ دیتے ہیں, اس کے بعد یہ پانی آ کے ہم لوگ علاقے میں بیچتے ہیں, تو یہ پانی بیچنا یہ ہمارا کاروبار ہے, تو یہ ہمارے لیے جائز ہے یا ناجائز؟
جو حضور, پاکستان میں بلکہ کراچی کے اندر یہ کافی بڑے پیمانے پہ کام ہوتا ہے.
دیکھیں, پانی بیچنا تو بالاتفاق جائز ہے,
ٹھیک ہے,
کیونکہ پانی جو ہے مال متقاضم ہے, جس سے نفع اٹھانا جائز, تو اس کا بیچنا بھی جائز ہے, جبکہ جائز طریقے سے اس کی خرید و فروخت ہوتی ہو. عمومی طور پہ ہمارے یہاں غلط فہمی ہے کہ پانی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, بھائی اس کو کیوں فروخت کیا جاتا ہے؟ نعمتیں تو بہت ساری نعمت ہیں, دودھ بھی نعمت ہے, پھل بھی نعمت ہے, دیگر سبزیاں بھی نعمت ہیں, تو پانی بیچنا بالاتفاق جائز ہے. اب تو آبی زمزم بھی آپ کو بغیر اجرت نہیں ملتا, خرید نہیں پڑتا ہے, تو پانی بیچنا جائز ہے کہ یہ اپنے ٹینکر پر ٹینکر میں پانی بھر دیتے ہیں, تو ظاہر ان کی ملکیت ہو جاتا ہے, پھر اس کو یہ بیچتے ہیں, تو شرعی طور پہ جائز ہے. اسی طرح آپ تو خاص کر کراچی شہر میں ہر علاقے میں جگہ جگہ پلانٹ لگائے ہوئے پانی کے, اور اس طرح جو ہے فلٹر کر کے پانی بیچا جاتا ہے, وہ بھی شرعی طریقے سے جائز کرتے ہیں, تو جائز
بوتلیں سپلائی کرتے ہیں,
جی جی اس کی سپلائی کرتے ہیں, تو اس میں بھی اگر جھوٹ نہ ہو، دھوکا نہ ہو، بعضوں کا کہتے ہیں بھی منرل واٹر ہوتا نہیں ہے، اگر اس طرح کی کوئی ملاوٹ یا کوئی اور چیز نہ کی جاتی ہو تو فی نصیب پانی بیچنا جائز.
جیسے عام طور پر یہ بوتلوں کا آپ نے ذکر کیا، لوگ تو یہ سمجھتے ہیں کہ جو لائن کا ایک میٹھا پانی آ رہا ہے، جیسے کراچی میں مشہور ہے کہ لائن کا پانی، اس کو مزید جو ہے وہ آر او پلانٹ سے گزار کر اور کیمیکل وغیرہ جو بھی اس کے اندر ڈلتے ہیں ڈال کر دیا جاتا ہے.
جی
تو یہ ایک سمجھا جاتا ہے، لینے والا یہ سمجھتا ہے کہ مجھے اسی طریقے سے ملا ہے. تو اگر ہم ایسا نہیں کر رہے، مثال کے طور پر ایک میرے پانی والے سے بات ہوئی، اس نے کہا بالکل یہ میرا پانی جو ہے وہ کھارا پانی ہوتا ہے اور اس کو میں آر او پلانٹ میں میٹھا کرتا ہوں، وہ آپ کو دیتا ہوں، اور ہوتا ٹھیک ہے. یعنی باقی یہ کہ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس میں کیمیکل بھی ہے اور یہ بھی ہے، تو کیا یہ وضاحتیں کرنی ہوں گی جو پانی سپلائی کرتے ہیں؟
وضاحتیں کرنی ہوں گی، اور عموماً طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ انہوں نے بورنگ کروائی ہوتی ہے، زمین کا پانی
اتنا پانی کھارا
ہوتا ہے عموماً، تو وہ پھر اسی کو میٹھا کر کے کیمیکل وغیرہ ڈال کے وہ صاف ستھرا کر کے دیتے ہیں. تو اس چیز کی وضاحت شروع میں کرنا ضروری ہے کہ بھائی یہ کس طرح تیار کیا جاتا ہے، اس میں کس چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے تو کتنی مقدار میں ہوتی ہے. اگر یہ وضاحت کر دیتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے، جیسا معروف ہے کہ جیسا پانی ہوتا ہے ویسا ہی دینا چاہیے، وضاحت بھی کرنی چاہیے اگر اس کے مطابق نہیں ہے. ایک اور کال چلائی دی.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو دودھ پیتی ہوئی بچہ ہے اس کا جھوٹا کوئی اور نہیں پی سکتا، کیا یہ درست ہے؟
جی مفتی عرفان صاحب ارشاد فرمائیں.
دیکھیں یہ عوام کے اندر ایک غلط بات مشہور ہے، اور اس کی وجہ شاید یہ سمجھ میں آتی ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ بچہ دودھ پیتا ہے، اب اس بچے کا جھوٹا پیا جائے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ حرمت رضاعت کا سلسلہ بن جائے اور یہ حرمت رضاعت کا رشتہ قائم ہو جائے. ایسا ہرگز نہیں ہے. بچے کا جھوٹا خواہ وہ دودھ پیتا بچہ ہو یا دودھ پینے کی مدت سے وہ نکل چکا ہو، بہر صورت اس کا جھوٹا باپ بھی پی سکتا ہے، ماں بھی پی سکتی ہے، اور دیگر عزیز و اقریبا، اس کے بھائی بہن یا رشتے دار جو بھی ہیں وہ اس کا جھوٹا پی سکتے ہیں، اور مومن کے جھوٹے میں ویسے بھی شفا ہے.
تو چھوٹے بچے کے حوالے سے ایک اور بھی بات مشہور ہے، اس کی بھی آپ جو بھی ہے اس کی صحیح مسئلہ بیان فرما دیں کہ اس کا پیشاب پاک ہوتا ہے، یعنی دودھ پیتے بچے کا پیشاب پاک ہوتا ہے، اور اس بنیاد پر لوگ احتیاط نہیں کرتے، کپڑے پاک نہیں کرتے، عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، یا ویسے ہی ناپاک کپڑے پہن کر وقت گزارتے رہتے ہیں. کیا یہ صحیح کانسیپٹ ہے؟
دیکھیں یہ کانسیپٹ غلط ہے. پیشاب خواہ وہ بڑے آدمی کا ہو، خواہ وہ مسلمان مرد ہے یا عورت ہے یا کوئی بھی ہے، یا مسلمان نہ بھی ہو یا وہ بچہ ہی ہو، باہر صورت پیشاب تو ناپاک ہے. شریعت مطہرہ نے اس کا نجس ہونا بیان کر دیا ہے. تو اب یہ ناپاک ہے، ایسی صورت کے اندر بہت ساری مائیں ایسی ہیں کہ جن کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر بچہ پیشاب کر دے تو چھینٹے مار دیں یا انہیں یا اس جگہ کو کسی کپڑے کے ساتھ صاف کر دیں تو وہ پاک ہو جائے گا کپڑا. ایسا نہیں ہے، ہرگز ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اسے دھونے کا یا پاک کرنے کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہی پاک کرنا پڑے گا. اس کے مطابق پاک کریں گے تو کپڑا پاک ہوگا، ادر وائز وہ ناپاک ہی رہے گا. پھر اس میں وہی صورتیں ہیں کہ اگر ایک درہم سے کم نجاست لگی ہوئی ہے تو کیا صورت ہوگی، اگر ایک درہم سے زیادہ ہے تو پھر وہ نجاست مغلظہ اور خفیفہ کے تمام احکام یہاں پر لاگو ہوں گے. بہت صورت یہ ہے کہ اس کپڑے کو پاک کیا جائے جیسا کہ پاک کرنے کا طریقہ کار ہے، پھر اس کے بعد اس کپڑے کے اندر نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور دیگر تمام عبادتیں کی جا سکتی.
ٹھیک ہے، جزاک اللہ. اور کچھ میسیجز بھی ہیں ہمارے پاس. سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ سنت نماز میں قعدہ اولا اور قعدہ اخیرہ میں اگر بیٹھنا بھول جائیں تو کیا کرنا چاہیے؟ قعدہ اخیرہ تو سمجھ نہیں آتا کیسے بھولے گا، قعدہ اولا میں جیسے بھول جائے، سنت نماز کا پوچھ رہے ہیں.
اگر قعدہ اولا بھول گئے تو اس صورت میں بھی یہ ہے کہ آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، سجدہ سہو سے،
سجدہ سہو سے نماز، کیونکہ قعدہ اولا جو ہے واجب ہے تو اس کے چھوٹنے سے یعنی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نماز ان کی ہو جائے گی.
ٹھیک ہے، لیکن چھوڑنا نہیں ہے، چھوٹ جائے
بھولے سے. ٹھیک ہے، جان بوجھ کے تو ظاہر ہے کوئی نہیں چھوڑتا.
ٹھیک ہے،
بھولے سے اگر چھوٹ جائے قعدہ اولا جو کہ واجب ہے تو ہاں، اگر نفل کا قعدہ ہو.
ٹھیک ہے،
جیسے سنت اگر تو اس میں یہ ہے کہ اگرچہ تیسری رکعت کے لیے کھڑا بھی ہو گیا تو بیٹھ جائے، التحیات پڑھے، کہ نفل کا ہر قعدہ فرض ہے. اور اگر وہ نہ بیٹھا ہو پھر آخر میں جو ہے پھر اس نے چار رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کر لیا تو اس صورت میں نماز ہو جائے گی.
ٹھیک ہے.
اور اگر سجدہ سہو بھی نہ کیا تو اس نماز کا لوٹانا واجب ہوگا.
ٹھیک ہے جی. حاجی اکرام اللہ صاحب میاں والی سے ہم سے سوال کر رہے ہیں کہ عشر کے پیسے سے مقامی بچوں کی درس گاہ بنائی جا سکتی ہے؟
دیکھیں عشر کے پیسے زکوٰۃ کے پیسے اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی شریف فقیر کو مالک بنا دیا جائے, اس کی ملکیت میں دے دیا جائے. ملکیت میں دیے بغیر جو اس طرح مسجد مدرسے کی تعمیرات میں لگانا, درسگاہ کی تعمیرات میں لگانا اس کی اجازت نہیں ہوگی, اس طرح جو ہے زکوٰۃ بھی ادا نہیں ہوگی. تو اس کا طریقہ یہی ہے کہ شریف فقیر کو جو مستحق ہے اسے دے دیا جائے اور پھر وہ اپنی طرف سے جو ہے کسی درسگاہ کو تعمیرات کے لیے دے دے تو پھر ان پیسوں سے جو ہے تعمیرات کی جا سکتی ہیں.
ٹھیک ہے. اچھا یہ اگر ذہن میں ہو جیسے ہوتا بھی اس طرح کی چیزوں میں کہ غریب بچوں ہی کے لیے تو بنا رہے ہیں تو غریبوں کے بچے پڑھیں گے تو ہوگی ہماری زکوٰۃ, ہمارا عشر ادا ہو گیا, تو یہ
تو اچھی بات ہے غریب بچے پڑھیں گے, لیکن اصل میں زکوٰۃ کے لیے ملکیت میں ہونا ضروری ہے.
ٹھیک ہے.
یعنی شریف فقیر کو مالک بنانا,
یعنی جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی
ہے دے سکتے ہیں زکوٰۃ, مستحق ہے زکوٰۃ جب تک وہ مالک نہیں ہوگا. اور عمومی طور پہ اب عام طور پہ لوگوں کو پتا نہیں ہوتا, ہم مدارس میں جو زکوٰۃ دیتے ہیں تو وہ بھی ڈائریکٹ مسجد کی مدرسے کی تعمیرات میں نہیں لگا سکتے.
ٹھیک ہے.
وہ بھی اس کا جو ہے شرعی ہیلا کرتے ہیں.
ٹھیک ہے.
مستحق زکوٰۃ کو دیتے ہیں کیونکہ مدرسے کے بہت سارے مصارف ہوتے ہیں.
ٹھیک ہے.
اس میں تعمیرات, اساتذہ کی تنخواہ, کھانا پینا اور دیگر اخراجات, تو ظاہر ڈائریکٹ سارے زکوٰۃ فطرے کے پیسے سے نہیں ہو سکتے. تو اس کا شرعی ہیلا کیا جاتا ہے کہ مستحق زکوٰۃ کو مالک بنا دیا جاتا ہے, پھر وہ اپنی اجازت خوشی سے وہ ان تمام جو ہے مصارف کے لیے استعمال کے لیے دے دیتا ہے, تو پھر وہ استعمال کیا جا سکتا ہے. ڈائریکٹ اس طرح زکوٰۃ کے پیسے یا عشر کے پیسے تعمیرات میں خرچ نہیں ہو سکتے, اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی.
ٹھیک ہے. جزاک اللہ. ایک اور کون چلائے گا؟
یہ جو سجدہ تلاوت سننے والے پر واجب ہے تو اس کو علم ہونا چاہیے یا نہ ہونا چاہیے کہ یہ آیت سجدہ پڑی گئی ہے؟ تو اگر اس کو علم نہیں ہونا چاہیے تو اس پر جو سجدہ تلاوت واجب ہے, تو جب اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو اس پر کیسے سجدہ تلاوت واجب ہوگا؟
دیکھیں سجدہ تلاوت واجب ہے, مسلمان بالغ مرد ہو یا عورت ہو جب آیت سجدہ پڑھتے ہیں تو ان پر سجدہ تلاوت واجب ہے. جو قریب ہی بیٹھا ہے اس نے آیت سجدہ سن لی ہے تو اس پر بھی واجب ہے کہ وہ سجدہ تلاوت کرے. اب اس میں دیکھیں کہ کسی کو علم ہونا یا نہ ہونا یہ اسلام کے اندر معتبر نہیں ہے کہ کوئی بعد میں یہ کہے کہ جناب مجھے تو علم نہیں تھا. اب اس طرح تو بہت سارے لوگ ہیں وہ اس بات کا ہی بعد میں انکار کر دیں گے کہ بھئی مجھے علم ہی نہیں تھا کہ زکوٰۃ فرض ہے, مال دڑا دڑ آ رہا ہے, جمع کر رہے ہیں, لیکن بعد میں یہ کہہ دیں گے بھئی اس کے لیے بھی علم ہونا ضروری ہے. 10 سال 20 سال 40 سال 50 سال کے بعد جا کر پتا چلا کہ زکوٰۃ تو واجب ہوتی ہے. اب وہ کہیں جی ہمیں تو علم ہی نہیں تھا لہٰذا ہماری معاف ہو گئی. تو دارالاسلام کے اندر ہم رہتے ہیں, ایز اے مسلم ہم پر لازم ہے کہ اسلام کے تمام احکام کو ہم سیکھیں, اور اس کا حدیث مبارک میں ہمیں حکم دیا گیا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ. ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان مرد ہو خواب و عورت ہو اس پر دین کا علم سیکھنا یہ فرض کی حیثیت رکھتا ہے کہ ہمیں پتا چلے کہ ہمارے عقائد کیا ہیں, ہمیں پتا چلے کہ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرائض کیا ہیں, ہمیں علم ہو کہ ہمیں ہمارے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا کیا چیزیں واجبات میں داخل ہیں, نماز کیسے ادا کی جاتی ہے, زکوٰۃ کیسے ادا کرنی ہے, کتنے مال پر ہے, قرآن مجید فرقان حمید کی قراءت کے کیا اصول و ضوابط ہیں اور کس انداز سے اسے پڑھنا چاہیے اور کتنا سیکھنا انسان کے اوپر فرض ہے, یہ سب چیزیں ایز اے مسلم ہم پر لازم ہے کہ ہم سیکھیں. اور اگر کوئی شخص نہیں سیکھتا اور بعد میں یہ عذر قائم کرتا ہے تو اس کا عذر یہ معتبر نہیں ہے. بلکہ بہت سارے افراد ایسے ہیں کہ جو اس غرض سے مسئلہ نہیں پوچھتے کہ ہمیں علم ہو جائے گا, اور جب ہمیں علم ہو جائے گا تو ہم پر کرنا بھی ضروری ہو جائے گا, پھر ہم گناہگار ہوں گے, اور جب تک ہم نہیں پوچھیں گے تو تب تک ہم گناہگار بھی نہیں ہوں گے. یہ ایک حماقت ہوتی ہے اور ایسی بات سوچنا بالکل غلط ہے. اور بلکہ سیدی اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے جب اسی طرح کا سوال پوچھا گیا, آپ سے استفسار کیا گیا, تو آپ نے فرمایا کہ ایسے لوگ کہ جو نہیں پوچھتے ان پر دگنا گناہ ہے. ایک تو یہ کہ انہوں نے سیکھا نہیں, اور دوسرا یہ ہے کہ پھر وہ کیا بھی نہیں. اب اگر انہیں علم ہو کہ آیت سجدہ جب ہم سن لیتے ہیں تو سجدہ واجب ہو جاتا ہے، تو پھر یقینی بات ہے کہ یہ کر لیں، اور جان بوجھ کر نہیں سیکھتے، اب ایسی صورت کے اندر گناہگار بھی ہیں، تو اب گناہ دو ان کو ملیں گے، ایک تو سیکھا نہیں، دوسرا یہ ہے کہ وہ کیا بھی نہیں۔ تو اس لیے اس طرح کی سستی نہیں برتنی چاہیے، یہ غفلت کا مظاہرہ ہوتا ہے۔ ایز اے مسلم ہمیں چاہیے کہ ہم تمام وہ احکام سیکھیں کہ جو ہماری زندگیوں سے ریلیٹڈ ہیں، ہمیں صبح شام کرنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں حکم ہے، اگر ہم نہیں کریں گے تو ہماری پنشمنٹ ہوگی۔
تو حضور اس میں ممکن ہے کہ جب یہ مسئلہ تو معلوم ہو کہ جب بھی آیت سجدہ سننی ہے تو اس وقت سجدہ کرنا ہی ہے، لیکن جو پڑھی گئی نا اس کی طرف توجہ نہیں گئی، معلوم نہ ہو سکا کہ آیت سجدہ پڑھی گئی ہے، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، تو کیا ہم یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ جو تلاوت کر رہا ہو وہ پھر بتا بھی دے کہ میں نے جب قرآن پاک پڑھا ہے تو اس میں آیت سجدہ کی بھی میں نے تلاوت کی ہے، لہٰذا جتنے بھی سننے والے ہیں سب سجدہ تلاوت کر لیں۔
بالکل، یہ مشورہ بہت اہم ہے، بلکہ ہمیں دینا بھی چاہیے کہ چونکہ سارے لوگ عالم تو ہے نہیں، اور سارے لوگ ایسے بھی نہیں ہیں کہ جو قرآن کے حافظ ہوں اور جانتے ہوں کون سی آیت ایسی ہے جہاں پر جس کو پڑھنے سے سجدہ تلاوت واجب ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت کے اندر جو قاری قرآن تلاوت کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ جو قریب لوگ بیٹھے ہیں آپ نے اونچی آواز سے پڑھی ہے، فوری طور پر ان کو اطلاع دیں، کہیں کہ میں نے آیت سجدہ پڑھ لی ہے اور یہ آپ نے چونکہ سن لی ہے لہٰذا آپ پر بھی واجب ہے کہ آپ سجدہ کر لیں، تو آپ بھی کیجیے، میں بھی کر رہا ہوں۔ تو اس طرح اگر آگاہ کریں گے تو انشاءاللہ وہ ایک گناہ سے بچ جائیں گے۔
تلاوت کی جا رہی ہے اور آیت سجدہ آ گئی ہے، آیت سجدہ اس لیے چھوڑ دیں کہ سجدہ کرنا پڑے گا، اور بہت سارے لوگ ہیں ان کو بھی کرنا پڑے گا، تلاوت والے کو بھی، تو اس آیت کو چھوڑ کر آگے چلے جائیں، تو یہ عمل کیسا ہے اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو؟
کوئی اس طرح تلاوت کرے اور جہاں آیت سجدہ آتی ہے وہ آیت نہ پڑے، اس کو چھوڑ کے اگلی آیت پڑھ دے، تو یہ صورت جائز نہیں ہے۔
اچھا ٹھیک
ہے، بہار شریعت میں جو ہے دور مختار کے حوالے سے یہ بات لکھی ہے کہ پوری صورت پڑھنا اور آیت سجدہ چھوڑ دینا مکروہ تحریمی ہے،
ٹھیک ہے،
یعنی گناہ ہے، تو اس طرح نہیں کر سکتے۔ تو اگر صرف آیت سجدہ پڑھی ہے تو اس میں کوئی کراہت نہیں، مگر بہتر پھر بھی یہی ہے کہ ایک آیت پہلے یا بعد میں ملا لے،
ٹھیک ہے،
لہذا پوری صورت پڑھ لے اور آیت سجدہ چھوڑ لے کہ مجھ پہ سجدہ تلاوت لازم نہ ہو جائے، تو یہ صورت جائز نہیں ہے، گناہگار ہوگا۔
ایک مجلس والا اگر وہ مسئلہ آپ بیان فرما دیں۔
ہاں، اگر ایسا ہے کہ ایک ہی جگہ بیٹھ کر وہ بار بار ایک ہی آیت سجدہ کو بار بار پڑھ رہا ہے، تو اس صورت میں اس پر ایک ہی جو ہے وہ سجدہ لازم ہوگا، اور یہ سجدہ جو ہے فل فور کرنا لازم نہیں ہوتا،
اچھا،
یہ الگ تاخیر ہے، یعنی بعد میں جب چاہے ادا کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی اور کوئی وجہ نہیں ہے، باوضو ہے، سب کچھ ہے، تو بہتر یہ اسی وقت کر لیا جائے، لیکن اگر الگ تاخیر ہے بعد میں بھی کرے گا تو گناہ نہیں۔
اچھا، اس میں بھی وہ نماز کے مکرو اوقات والا معاملہ آئے گا کہ اس میں وہ آیت سجدہ منع ہوگا؟
اگر مکرو اوقات میں ہی اگر دوسرا آیت سجدہ پڑی ہے تو پھر تو سجدہ تلاوت کر سکتا ہے، اگر اس کے علاوہ مکرو اوقات کے علاوہ جو ہے اس نے آیت سجدہ تلاوت کی تھی اور پھر مکرو اوقات میں اگر یہ سجدہ تلاوت کرے گا تو یہ جائز نہیں۔
ٹھیک ہے،
وہ جو چھوٹے جانور کے گردے کپورے ہوتے ہیں، یہ کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ یہ مکروہ ہیں یا حرام ہے؟ مجھے اس وقت انفارم کرنا ہے۔
جی، کٹا کٹ جو بھی ہوتا ہے کھایا جاتا ہے بہت زیادہ۔
دیکھیں، کپورے کھانا تو جائز نہیں ہے، حرام ہے، چاہے وہ بڑے جانور کے ہوں یا چھوٹے جانور کے ہوں، تو یہ جائز نہیں۔ حدیث میں اس کی ممانعت موجود ہے کہ جن اعضاء کے کھانے کی ممانعت، اس میں یہ کپورے بھی شامل ہیں۔ گردے کھانا جائز ہے، البتہ بہتر ہے کہ نہ کھایا جائے، اور اسے نہ پوٹا جو ہوتا ہے جیسے مرغی وغیرہ کا پوٹا، تو وہ بھی کھانا جائز ہے،
ٹھیک ہے۔ کپورے حرام ہے،
کپورے
تقریباً جن رات کے جو ہوٹل ہیں جن میں وہ توے پہ ڈشیں ہوتی ہیں اس میں کپورے بھی شامل ہوتے ہیں،
وہ جائز نہیں،
مکس بھی ہو الگ ہو کسی صورت میں، پھر اگر وہ مکس کر دیا، کلیجی کپورے مکس کر دیا
تو کھانا جائز،
سارا ہی اب معاملہ خراب ہو جائے گا۔ تو بالکل اس مسئلے پہ توجہ رکھنی چاہیے، کھائیں جو بھی اچھی چیز کھائی جائے، حلال کھایا جائے، جس کو شریعت نے حرام قرار دیا، جس سے منع کیا ہے، تو اس سے بالکل اس کی طرف التفات نہیں کرنا چاہیے، اس کی طرف توجہ نہیں ہونی چاہیے، اور نہ ہی اس پر کوئی آپ عذر پیش کریں کہ نہیں نہیں یوں ہے اس طرح کر کے۔ کھانے کی جب اجازت نہیں تو اس کو بالکل بھی نہیں کھانا۔ ایک اور کال چلائی دیں۔
بولیے سر. تاری مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں. میں نے نا گروی مکان کی جائز صورت کے بارے میں پوچھنا تھا. میں نے سنا کہ ایک صورت اس کی جائز ہے, تو مطلب کہ وہ جو پیسے آپ نے دیے اسے پگڑی بنا لیں اور اس کے ساتھ کرایہ طے کر لیں, تو اس کے بارے میں نے معلومات دینی تھی.
دیکھیں ہمارے یہاں جو رائج صورت ہے گروی پر مکان لینے کی, وہ ناجائز و حرام ہے کہ کوئی قرض کسی شخص کسی کو قرض دیتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے جب تک میں آپ کا قرض ادا نہیں کرتا آپ میرے مکان میں رہتے رہیں,
ٹھیک ہے,
یا اس بنا پر بہت ہی معمولی کرایہ رکھ دیتا ہے,
صحیح,
کہ جیسے وہ نا زیادہ ایڈوانس پہ کم کرایا, 5 لاکھ 10 لاکھ روپے دے دیں تو معمولی کرایا, تو یہ سود والی صورت ہے.
صحیح صحیح,
کیونکہ یہ قرض پر نفے والی صورت ہے. جو یہ کہہ رہے ہیں جائز صورت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایڈوانس میں ہی پیسے دے دیے جائیں. اب مثال کے طور پہ 5 سال کے لیے وہ مکان لینا چاہ رہا ہے کرائے پر, ٹھیک ہے, اب اس کو اس نے 5 لاکھ روپے دے دیے اور کہا کہ اس 5 لاکھ میں سے ہی کرایہ کٹتا رہا, اب بھلے معمولی کرایہ رکھ دیا جائے,
ٹھیک ہے,
لیکن پیشگی اس گویا کہ اس نے اجرت دے دی ہے,
ٹھیک ہے,
کثیر رقم دے دی, کہا ماں باما جو اسی میں سے ہی کٹتا رہے گا, اس میں چاہے وہ معمولی کرایہ ہی رکھا جائے, تو یہ صورت جائز ہوگی,
ٹھیک ہے.
لیکن وہ پہلی والی صورت ہے کہ وہ پیسے اپنی جگہ رہتے ہیں,
ٹھیک ہے,
اور اس سے وہ نفع کرایہ بھی ہوتا ہے الگ سے, وہ کرایہ معمولی رکھ دیا جاتا ہے تو یہ جائز نہیں,
ٹھیک ہے, اس پہ بچنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے 10 بیویوں کی کہانی کی منت مانی ہو, بعد میں پتا چلا ہو کہ یہ تو نہیں پڑھنی چاہیے, تو اب کیا کریں؟
کیونکہ یہ شرعی منت نہیں, یعنی ایسی منت نہیں ہے کہ جس کا پورا کندھا واجب ہو,
ٹھیک ہے,
تو لہٰذا نہ پڑھیں, پڑھنی بھی نہیں چاہیے,
ٹھیک ہے,
اور پڑھنی بھی جو ہے علماء اہل سنت کی کتب مکتبۃ المدینہ کی جو کتب شائع ہوئی ہیں اس کا مطالعہ کریں, باقی یہ منت پوری کرنا لازم نہیں,
نہ یہ کہانی کا جو ختم کرواتے اس کی بھی اجازت نہیں. ایک کال چلائیے گا.
دارالافتاء سنت میں میرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص نے کوئی جگہ جو ہے وہ عرفہ عامہ کے لیے یعنی قبرستان کے لیے وقف کی تھی, لیکن اب وہ چاہتا ہے کہ اس جگہ پہ مدرسہ بن جائے یا مسجد بن جائے, تو کیا واقف وہ اپنی جو نیت تھی وہ اس میں چینج کر سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر.
جگہ کو وقف کر دیا کہ یہ قبرستان کے لیے میں نے وقف کر دی ہے اور اس میں کوئی شرط بھی نہیں رکھی کہ واقف نے کہ میں جب چاہوں اس کو بدل بھی سکتا ہوں, تو ایسی صورت میں اس پر لازم ہے کہ جس کام کے لیے وقف کر دیا ہے اب اسی کے لیے رہنے دے. اب یہ اگر مسجد بنائے گا یا مدرسہ بنائے گا تو گویا کہ یہ تغییر وقف کر رہا ہے, وقف کو بدل رہا ہے, شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے.
سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا مدنی قاعدہ کو بغیر وضو کے پڑھا جا سکتا ہے؟
مدنی قاعدہ کو وضو کر کے ہی پڑھنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر آیات موجود ہیں اور الفاظ ایسے موجود ہیں کہ جو قرآنی ہیں اور یقینی طور پر ہیں, اور اس وجہ سے پھر ہوگا یہ کہ جب ہم ہاتھ لگائیں گے تو قرآن کے الفاظ کے اوپر ہاتھ لگیں گے, اور پھر اکثر اس کے اندر قرآنی آیات اور الفاظ موجود ہیں, تو وضو کے بغیر ہاتھ نہیں لگانا چاہیے. بچے جو پڑھتے ہیں ان کو بھی ترغیب یہی دینی چاہیے کہ ہم وضو کر کے پڑھیں گے, اور بچے جب آج وضو کر کے پڑھیں گے تو انشاءاللہ کل بھی جب قرآن کو ہاتھ لگائیں گے تو وضو کر کے ہی لگائیں گے.
اور سوال یہ پوچھا جا رہا ہے کہ میں اپنی شوہر کی قبر پہ جانا چاہتی ہوں, تو کیا میں جا سکتی ہوں؟ اسلامی بہن کا سوال ہے.
عورتوں کے لیے قبرستان میں جانا جائز نہیں ہے, ممانعت ہے, تو عورتوں کو چاہیے کہ گھر میں رہ کر وہ ان کے لیے اصال ثواب کریں, قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کریں, نیک اعمال کریں, نوافل پڑھیں, صدقہ خیرات کریں اور ان کے لیے دعا کریں, انہیں اصال ثواب کریں گی تو انشاءاللہ العزیز ان کی ارواح کو وہ اصال پہنچے گا اور وہ ان سے راضی ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات بلند فرمائے گا. عورتوں کے لیے حکم یہی ہے, یہ گھر سے بلا وجہ شرعی اس طرح باہر نکلیں گی تو گناہگار ہوں گی.
جی ایک اور کال چلائیے.
کیا ہم اذان لمبی دے سکتے ہیں کہ نہیں؟
اذان لمبی دینے سے اگر ان کی مراد یہ ہے کہ الفاظ بڑھا دیے جائیں, جیسا کہ اشہد اللہ الہ الا اللہ, اس کو 2 مرتبہ کی بجائے 3 مرتبہ یا 4 مرتبہ پڑھیں, اور حی علی الصلاح یا حی علی الفلاح, اسی طرح دیگر جو کلمات ہیں ان کو 2 کی بجائے 3 یا 4 مرتبہ پڑھیں, اگر یہ مراد ہے تو اس کی اجازت نہیں, شرن یہ جائز نہیں. اور اگر ان کی مراد یہ ہے کہ ہم طرز میں اس کو لمبا کر دیں, تو ایسی صورت میں جو اصول و قواعد ہیں قرات کے کہ جس میں غلطیاں ایسی نہ ہوں کہ جس سے معنی بدل جاتے ہیں، اور اگر شریعت کی حدود و قیود میں رہ کر اگر ایسا لمبا کریں گے تو جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں.
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے.
قاسم اتاری بول رہا ہوں فیصل آباد سے. میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ نماز جمعہ کی جو اذان ہوتی ہے کیا اس کا جواب دینا چاہیے یا نہیں، اور اس میں جب نام محمد آئے تو انگوٹھوں کو چومنا چاہیے یا نہیں؟
دیکھیں، بہتر تو یہی ہے کہ اذان کا جواب نہ دیا جائے. امام کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، امام دے سکتا ہے، لیکن جو مقتدی ہیں، سامعین ہیں سننے والے، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے. اگرچہ بعض علماء نے اجازت دی ہے کہ جواب دے سکتے ہیں، لیکن احتیاط یہی ہے، احوط یہی ہے کہ جو ہے وہ اذان کا جواب نہ دیں اور انگوٹھے بھی نہ چومیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نام گرامی اسم گرامی آتا ہے تو دل ہی دل میں درود پاک پڑھیں.
ٹھیک ہے. حضور، یہ پوچھا جا رہا ہے کہ اگر کسی کو راستے میں سے کوئی سونے کی انگوٹھی ملی ہو تو کیا وہ اس کو بیچ کر اس کی رقم مسجد میں دے دیں؟
دیکھیں، اگر سونے کی انگوٹھی ملی ہے، اس نے اس نیت سے اٹھائی ہے کہ اس کے مالک تک پہنچاؤں گا، اور تلاش و بسیار کے بعد مالک نہ ملا، خوب تشہیر کی اور اتنا عرصہ گزر گیا کہ اب اس کا مالک بھی نہیں ملتا، جو مالک بھی تلاش نہیں کرتا ہوگا، تو پھر تو مزید میں دے دینا جائز ہے.
ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، فوری طور پہ اٹھا کے دینے کی اجازت نہیں ہے، تشہیر کرنی ہوگی. اور اگر اس نیت سے اٹھائی تھی اپنے استعمال کے لیے، پھر بعد میں ذہن میں نہ نہیں یار یہ تو غلط ہے، کسی کی چیز ہے، کسی نے سمجھایا، تو اس پر لازم ہے کہ اس کی تشہیر کرے، پبلسٹی کرے، اس جگہ معلومات کرے، اور پھر بھی نہیں ملتا تو یہ پھر یہ مسجد میں نہیں دے سکتا، یہ پھر شریف فقیر کو ہی دینا لازم ہوگا.
ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائی.
مفتی صاحب کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ جو عورتیں میک اپ کا سامان استعمال کرتی ہیں، سرخی، لپسٹک وغیرہ، کریموں وغیرہ کے اندر سنا ہے کہ سور کی چربی استعمال کی جاتی ہے، ان کریموں کا استعمال کرنا کیسا؟
سنا ہے کہ ایسا ہوتا ہے.
دیکھیں، سنی سنی باتوں پر کسی چیز کو ناپاک یا حرام یا نجس نہیں کہہ سکتے.
ٹھیک ہے.
تو جب تک تحقیق سے ثابت نہ ہو جائے کہ اس کے اندر کوئی حرام شے ملی ہے، اس وقت تک اس کو ناپاک نہیں کہیں گے. تو لہٰذا ایسی کریمز کا استعمال کرنا جائز ہے، ان افواہوں کا کوئی اعتبار نہیں.
ٹھیک ہے. آخری سوال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جماعت کے بعد با آواز بلند ذکر کرنا ایسے انداز سے کہ جس سے دیگر نمازیوں کی نماز میں خلل واقع ہو اور پریشان ہو، کیا حکم؟
دیکھیں، یہ اصول تو ذہن میں رکھیں، یہ صرف نماز کے بعد نہیں،
اچھا
عام حالت میں بھی.
ٹھیک ہے.
ویسے ہی بیٹھا ہے اور تلاوت اتنی زور سے کر رہا ہے کسی نمازی کو، یا سوئے ہوئے کو تکلیف ہوگی، یا ذکر و اذکار کر رہا ہے، تو اس صورت میں اس کو اجازت نہیں ہوگی. تو اسی طرح نماز کے بعد جو ذکر کرتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، پڑھنا بالکل جائز ہے.
ٹھیک ہے.
اور اس میں احتیاط یہ ضروری ہے کہ اتنی آواز سے نہ ہو، کیونکہ جب سب مل کے پڑھتے ہیں تو ایک گونج ہوتی
ہے. ٹھیک ہے.
تو اس میں بھی دھیمی آواز رکھی جائے تو نارمل رہتی، لیکن اس میں بھی اگر تیز آواز ہوگی تو ظاہر ہے جو اپنی بکیہ نماز پڑھ رہے ہیں تو ان کی نماز میں خلل ہوگا.
ایسا جو بہت اونچا پڑھ لو تو الگ سے ان کی آواز میں،
بعض جگہ ایسا ہوتی ہے، تو لہذا احتیاط کرنی چاہیے، اتنی بلند آواز سے جو ذکر نہیں کرنا چاہیے کہ جس کے لیے تکلیف کا باعث.
امام صاحب یا مؤذن صاحب وہ مائک بھی اتار دیں اگر.
دیکھیں، امام یا مؤذن بھی اگر دھیمی آواز سے کریں نا،
ٹھیک ہے، تو
پھر بھی آواز کا ایسا مسئلہ نہیں ہوتا.
ٹھیک ہے. لیکن جو بالکل بلند آواز سے پڑھتے ہیں کہ جن سے توجہ ان کی طرف چلی جاتی ہے، تو ایسا نہ کیا جائے کہ دیگر نماز پڑھنے والوں کو پریشانی نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی جل امین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم.
گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لے.